بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ یونس کی آیات 108 اور 109 کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے احمد میر زادہ۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے اور نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا. پروگرام کلام نور کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامن ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ انٹرنیٹ پر urdu.sahar.tv.ir. سامعین صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے. تو اب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے دین و سیاست کی جدائی کے مغربی نظریے پر خط بطلان کھینچ دیا ہے. پاکستان کی وفاقی حکومت نے ملک کی سپریم کورٹ کے قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے. ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں منکی پاکس کے 3 مشتبہ کیس سامنے آنے کی خبر ہے. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے دین و سیاست کی جدائی کے مغربی نظریے پر خط بطلان کھینچ دیا ہے. ملک بھر کے ائمہ جمعہ و جماعت سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ ایران اسلامی نے دین و سیاست کی جدائی کے نظریے کو جو مغربی تمدن کی شناخت کا مرکزی نقطہ تھا باطل کر دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ اسلامی جمہوریہ ایران کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ ایران نے اسلامی جمہوریت کے نعرے کو نہ صرف زندہ رکھا ہے بلکہ وہ اپنی ترقی و پیش رفت کی منزلیں طے کر کے دین و سیاست کو ناسازگار بنا کر پیش کرنے کی طویل مغربی کوششوں کے سامنے مضبوط رکاوٹ بن گیا ہے. آپ نے امریکہ کو صہیونیوں اور سرمایہ نظام کا شوکیس قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ مغربی طاقتوں کی مافیا جس میں صہیونی اور صہیونی سرمایہ دار سر فہرست ہیں جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں اور اسلامی جمہوریہ نظام پر ضربیں لگانے کی مسلسل ناکام کوششیں کر رہے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد آل نہیان سے ٹیلیفونی گفتگو کی ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ سے اپنے ٹیلیفونی گفتگو میں خطے میں صہیونی حکومت کی موجودگی کو عدم استحکام اور بدمنی کا باعث قرار دیا. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ صہیونی حکومت نے کوشش کی کہ حالیہ جدہ کانفرنس کے ذریعے علاقے میں ایک بحران پیدا کرے لیکن کانفرنس کے اکثر شرکا نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے علاقائی تعاون ترقی اور سلامتی پر زور دے کر صہیونی سازشوں پر پانی پھیر دیا. وزیر خارجہ نے اس کے علاوہ باہمی تعلقات کی جانب ایران اور متحدہ عرب امارات کے اعلی عہدیداروں کے مثبت نقطہ نگاہ کا ذکر کرتے ہوئے دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر بنانے کا خیر مقدم کیا. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے باہمی تعاون کو دو طرفہ تعلقات کی راہ میں ایک مثبت قدم قرار دیا. ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران انہوں نے پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ہونے والے مذاکرات کی جانب بھی اشارہ کیا. وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپی یونین کی جانب سے مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کی کوشش جاری ہے اور ایران بھی ایک مناسب اور مستحکم نتیجے کے حصول کے لیے سنجیدہ ہے۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد آل نہیان نے ایران اور متحدہ عرب امارات کے مابین تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے عوام اور اعلی حکام بھی ایران اور امارات کے مابین برادرانہ تعلقات کی اہمیت سے واقف ہیں، جس کے لیے سفارتی تعلقات کی سطح کو بڑھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے کویتی ہم منصب شیخ احمد ناصر الصباح سے بھی ٹیلی فونی گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران امریکہ کو حقیقت پسندی سے کام لینے کو کہتا ہے تاکہ ایک مناسب، مضبوط اور مستحکم معاہدہ حاصل کیا جا سکے۔ انہوں نے اپنے کویتی ہم منصب سے کہا کہ علاقائی ممالک نے ثابت کر دیا ہے کہ فلسطین ان کے اولین ترجیحات میں شامل ہے اور صہیونی جرائم کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ایران اور کویت کے مابین وفود کی آمد و رفت کو تعلقات میں بہتری کی علامت قرار دی اور امید ظاہر کی کہ اس طرح باہمی تعاون کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ احمد ناصر الصباح نے بھی گفتگو کے دوران ایران کی جانب سے علاقے کے ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے تہران اور کویت کے مابین دو طرفہ تعلقات میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ کویت کی سیاسی قیادت ہمیشہ ایران کے ساتھ بہتر رابطے کی خواہاں رہی ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر جنرل علی فدوی نے کہا ہے کہ دنیا نے ایران کی دفاعی طاقت اور صلاحیت کا اعتراف کیا ہے۔ میرسادہ آپریشن کے 34 سال پورے ہونے کے موقع پر بدھ کے روز سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر نے زور دے کر کہا کہ دشمن طاقتوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اگر ان لوگوں نے ایران کے خلاف فوجی طریقہ کار اختیار کرنے کی کوشش کی تو انہیں شکست کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جنرل علی فدوی نے مزید کہا کہ ایران ایک دفاعی اور فوجی طاقت بننے کے مرحلے سے گزر کر اب دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کے مرحلے میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے دشمنوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف حملے کی جرات تک پائی نہیں جاتی۔ یاد رہے کہ 27 جولائی 1988 کو سپاہ پاسداران اور اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج نے انقلاب دشمن دہشت گرد گروہ MKO کے حملے کے خلاف وسیع کاروائی کی تھی۔ میرساد آپریشن نام کی اس کاروائی کے دوران مغربی ملکوں اور صدام کی حمایت یافتہ MKO دہشت گرد گروہ کو ایران کی مغربی سرحدوں پر سنگین شکست دی گئی تھی۔ اس آپریشن میں MKO کے 4,800 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ملک کی سپریم کورٹ کے قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سوموٹو ایکشن اور بینچ بنانے کے اختیارات کے بارے میں قانون سازی کا فیصلہ پاکستان کی وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران کیا گیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی حکومت عدالتی اصلاحات کرنا چاہتی ہے، جس میں سوموٹو ایکشن اور بینچ بنانے کے اختیارات کا معاملہ بھی شامل ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت متعدد بار کونسلوں کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے میں سپریم کورٹ کے دائرہ کار سے متعلق آئینی شقوں میں ترمیم کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اعلامیے میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ چیف جسٹس کے کیس فکس کرنے اور بینچز بنانے کے اختیارات کو ریگولیٹ کرے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے سپریم کورٹ کے منگل کے فیصلے سے قبل اور بعد میں حکومتی اتحاد کے کئی سیاستدانوں نے سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں منکی پاکس کے 3 مشتبہ کیس سامنے آنے کی خبر ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق بدھ کو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے 2 شہروں نوئیڈا اور غازی آباد میں منکی پاکس کے 3 مشتبہ کیس ملے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق نوئیڈا میں ایک 47 سالہ خاتون میں منکی پاکس کی مشتبہ علامتیں پائی گئیں، جس کے بعد خاتون کا سمپل لیا گیا اور ریاستی دارالحکومت لکھنؤ بھیج دیا گیا۔ خاتون کے منہ اور جسم پر منکی پاکس کی علامتیں نظر آنے کے بعد نمونہ لیا گیا ہے۔ فی الحال خاتون کو قرنطینہ میں رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ادھر غازی آباد میں منکی پاکس بیماری کے 2 مشتبہ معاملات سامنے آنے کی خبر ہے۔ مشتبہ علامتیں نظر آنے کے بعد ان دونوں افراد کا سمپل لیا گیا ہے۔ ان دونوں افراد کو بھی قرنطینہ میں رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس کی صدر سونیا گاندھی سے ED نے تیسرے دن بھی باس پرس کی۔ اس دوران کانگریس کے کارکنوں اور رہنماؤں نے دہلی سمیت پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی بدھ کو ایک بار پھر ای ڈی دفتر پہنچی، جہاں انہیں نیشنل ہیرالڈ مالی بدعنوانی کے معاملے میں باس پرس کے لیے بلایا گیا تھا۔ سونیا گاندھی سے ED کے باس پرس کے خلاف کانگریس کے رہنما اور کارکنوں نے دہلی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے۔ کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ نے سونیا گاندھی کی ED میں پیشی کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس سے وجے چوک تک جلوس نکالے، جبکہ کانگریس کے ہیڈ کوارٹر کے باہر بھی کانگریسی رہنما اور کارکنوں نے سونیا گاندھی کی حمایت میں اجتماع کیا۔ افغان طالبان اور احمد مسعود کے درمیان عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ طلوع نیوز کے مطابق یہ بات احمد مسعود کی جانب سے طالبان کے ساتھ مذاکرات میں شریک وفد کے ایک رکن محمد علم ایزدیار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کے ذریعے بتائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان کے ساتھ ہونے والی 3 گھنٹے کی ملاقات میں دیگر معاملات کے علاوہ ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر حملے نہ کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ ہم نے بات چیت کے دوران صوبے پنجشیر کا مسئلہ حل کرنے پر زور دیا، لیکن ہمارے مخالفین ملک کے آئندہ نظام حکومت کے بارے میں طالبان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے مذاکرات میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ بنگلہ دیش نے ملک میں غیر ملکی ذخائر کم ہونے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر IMF کو 4.5 ارب ڈالر قرض کی درخواست دے دی۔ بنگلہ دیش کو یوکرین پر روس کے حملے کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ملک کے غیر ملکی ذخائر بالخصوص ڈالرز کی کمی کا سامنا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے اب IMF سے 4.5 ارب قرض فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ بنگلہ دیش حکام کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کے باعث ملک میں پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی طلب کو پورا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور بعض اوقات دن میں 13 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس پر مساجد سے ایئر کنڈیشنرز کا استعمال کم سے کم کرنے کی گزارش کی ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر خزانہ مصطفیٰ کمال نے بتایا کہ اب تک ہم نے IMF کو یہ نہیں بتایا کہ کتنا قرضہ چاہیے۔ ہماری 416 ارب ڈالر کی معیشت مستحکم اور تیزی سے نمو پذیر ہے، لیکن روس یوکرین جنگ کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ادائیگیوں میں کچھ مسئلہ ہے۔ اسرائیلی فوج کے ایک جنرل نے حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کی دھمکیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صہیونی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ان دھمکیوں کو سنجیدگی سے لے۔ واضح رہے کہ پیر کے روز حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کاریش آئل اور گیس فیلڈ پر اسرائیل کے قبضے کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس بارے میں حزب اللہ کا رد عمل اسرائیل اور امریکہ کے رویے پر منحصر ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ حزب اللہ اسرائیل فیلڈ سے اسرائیل کو تیل نکالنے سے روکنے کے لیے ہر قیمت چکانے کو تیار ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اس چینل سے گفتگو کرتے ہوئے سید حسن نصر اللہ کہنا تھا کہ صرف کاریش ہی نہیں بلکہ ہر فیلڈ تک حزب اللہ کی رسائی ہے، اور اسرائیل میں کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جو اسلامی مزاحمتی گروہوں کے گائیڈڈ میزائلوں کی رینج میں نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ترک فوج کے حملے اور عراق کا شدید رد عمل۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، جیسا کہ اپنے مسلسل خبروں میں سنا ہوگا، پچھلے چند روز کے دوران عراق کے شمالی علاقوں میں خاص طور پر ترک فوج کے حملوں میں شدت آئی ہے، اور پچھلے دنوں شمالی عراق کے ایک تفریحی مقام پر ترک فوج کے حملے میں کم از کم 11 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، جن میں بیشتر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ یوں تو PKK کے ٹھکانوں پر حملے کے بہانے ترکی کے حملے پچھلے کئی برسوں سے عراق کے اندر جاری ہیں، اور عراق کی حکومت بارہا ترکی کی اس جارحیت و اس طرح کے حملوں پر اعتراض اور احتجاج درج کرا چکی ہے، لیکن پچھلے چند ہفتوں کے دوران جو شدت آئی، اور خاص طور پر پچھلے ہفتے جس طریقے سے ترکی کی فوج نے ایک تفریحی مقام پر عراق کے شمال میں حملہ کر کے کم از کم 11 بچوں اور خواتین کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا، اس کے بعد سے پورے عراق میں ترکی کے تئیں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ چنانچہ عراق کی حکومت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شکایت کی، اور 2 روز قبل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنے ہنگامی اور خصوصی اجلاس میں ترکی کے اس طرح کے حملے کی مذمت کی۔ جی ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر غلام عباس حیدری صاحب کو، اور کراچی سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے پاکستان کے تجزیہ نگار اور سرکردہ مبصر جناب راشد احد صاحب دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, آغاز کرتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود مہمان حیدری صاحب سے. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
حیدری صاحب, ترکی کے حملے ظاہر ہے کہ عراق میں ہو یا شام میں کوئی نئی بات نہیں, لیکن پچھلے دنوں دیکھا جا رہا ہے کہ کافی شدت آئی ہے, تو اس شدت کے پیچھے کوئی خاص وجہ آپ دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی عباس, میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام جو ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیں, شدت جو ہے اس کے بعد تو ہوئی جب گزشتہ بدھ کے دن, آج بدھ ہے, پچھلے بدھ کو جو ہے جو سیاحتی مرکز ہے وہاں پہ جو ہے توپوں کے گولے داغے, جس میں جو ہے 11 جو بچے ہیں اور خواتین ہیں وہ جاں بحق اور تقریباً 30 کے قریب جو ہے زخمی ہوئے. ترکی نے اب کچھ اس قسم کا رویہ اپنایا ہے, بالخصوص جب بائیڈن کا دورہ ختم ہوا علاقے کا, تو اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ شام میں بھی اور اسی طرح جو ہے عراق میں بھی اس کے حملے بڑھ چکے ہیں, اور اس کے پیچھے کیا عوامل جو ہے کار فرما ہے, لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ جو اب ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی بائیڈن کے دورے میں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ واضح طور پر پیغام دیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے جو اسلامی ممالک ہیں اس کے اندر مزید اختلافات پیدا کیے جائیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جتنے بھی استقامتی تحریکیں ہیں, محاذ ہیں, اسے سرکوب کیا جائے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ان ممالک کی جو عرضی سالمیت ہے انہیں جو ہے اس کے خلاف ورزی کی جائے. اور اسی پر میرے خیال میں اس وقت جو ہے ترکی گامزن ہے. ایک تو یہ وجہ اس کی ہو سکتی ہے, ایک اور وجہ جو ہے ترکی کی اب یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے یورپی یونین کا حصہ بنے, اور اسی لیے ترکی جو ہے اس قسم کے جو ہے وہ اقدامات کر رہا ہے. اس کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے امریکہ, اسرائیل اور اسی طرح جو ہے یورپی یونین, یورپی ممالک کو اپنے سے راضی کرائے, تاکہ وہ جو ہے انہیں جو ہے وہ گرین سگنل دے اور ترکی کے لیے یورپی یونین میں جگہ بن جائے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. البتہ رجب طیب اردغان کی یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنا لوہا منوائے, اور اس کی یہ کوشش ہے کہ عالم اسلام میں جو ہے اس وقت جو ہے بات ترکی کی ہو, یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب کو پیچھے چھوڑ دے, دوسرے ممالک کو جو عرب ممالک انہیں پیچھے چھوڑ دے, اور یہ کہے کہ اس وقت جو ہے عرب لیگ یا جو ہے عرب ممالک یا اسی طرح جو ہے علاقے یا جو عالم اسلام کی جو ہے وہ لیڈ جو ہے میرے ہاتھ میں ہے, اور اسی لیے جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے قتل عام کر رہا ہے. اور جس طریقے سے ترکی نے شام میں حملے کیے, وہاں اپنے اڈے بنائے, اور اس طریقے جس طریقے سے جو ہے عراق میں اڈے بنائے, اور جس طریقے سے جو ہے وہاں قتل عام شروع کیا ہوا ہے, یہ سب چیزیں اسی تناظر میں ہیں.
جی, بہت شکریہ. چلتے ہیں کراچی, جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے سرکردہ تجزیہ نگار جناب راشد احد صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی, ترکی کے حملے عراق میں اور شام میں, خاص طور پہ اس وقت میرا موضوع گفتگو عراق ہے, کافی تیز ہو گئے ہیں, اور پچھلے دنوں یعنی پچھلے تقریباً 7 دن پہلے, 8 دن پہلے بدھ کو تفریحی مقام پر عراق کے اندر ترک فوج نے حملہ کیا تھا, اس میں 11 بچے اور خواتین جاں بحق ہوئے تھے. اس کے بعد اب 2 دن پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بہت ہی کہنے سننے پر ترکی کے اس حملے کی مذمت کی ہے, تو مذمتی بیان صرف کافی ہے, یا اگر اسی طرح کا واقعہ کہیں اور ہوتا تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کچھ اور بھی ایکشن لیتی؟
جی, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا تو رول بہت ہی مشکوک ہے, وہ ہمیشہ جو ہے, اب دیکھیے پی کے کے جو جس کے بہانہ بنا کر کے ترکی حملہ کر رہا ہے شمالی عراق پر, پی کے کے کو انہوں نے ٹیررسٹ اس میں لے لیا ہے, چونکہ ان کے وہ اس میں نہیں ہے, یعنی ان کو اس وقت اس یعنی ترکی کی یعنی کہ ترکی کی حمایت کیا کہیے, بلکہ کہیے کہ ترکی کا اور یہاں ان کا موقف ایک ہی ہے, دونوں ہی ٹیررسٹ اس پر, لیکن وہی ترکی کے خلاف شام میں وائی جے پی وغیرہ اس کو وہ ترکی کے خلاف استعمال کرتا ہے. یہ امریکہ کا جو کی جو دوغلی پالیسی ہے مغرب کی, تقریباً یہی پالیسی اردگان کی ہوتی جا رہی ہے, کنفیوز اور ڈبل, اور اسی کے لیے سارے مسائل ہیں. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی اگر ہمیں مثلاً اگر ان کو پی کے کے ٹیررسٹ سے اگر دہشت گردوں سے ان کو کوئی خطرہ ہے, تو یہ خود عراق کی گورنمنٹ سے بات کر سکتے ہیں اور بہت اچھے یعنی کہ سے ان سے گفتگو ہو سکتی ہے, معاملات طے ہو سکتے ہیں. آپ عراق کی سوورنٹی کو جو ہے وہ اس کے در پہ ہیں, اس کے اقتدار اعلیٰ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اس کی توہین کر رہے ہیں, اس کے اندر فوج لے جا رہے ہیں, وہ ایک دم آرام سے بیس بنائے ہوئے ہیں, آپ فوجی اڈے بنائے ہوئے ہیں عراق کے اندر, اور ایک بھی نہیں کئی اڈے بنائے ہوئے ہیں آپ نے. یہ کہاں کی یعنی کہ دانائی ہے, کہاں کی عقلانیت ہے کہ آپ مسلم ممالک آپس میں اس طریقے سے, یہ تو سوائے یہ کہ جو مسلم ممالک کے دشمن ہیں, مسلمانوں کے جو دشمن طاقتیں ہیں ان کے مفادات کو آپ سرو کر رہے ہیں. تو یہ سب سے بہت ہی کنفیوز پالیسی ہے ترکی کی, تمام کیا کہتے ہیں عالم اسلام کے حوالے سے, فلسطین کے خصوص عراق, بالکل جارحانہ ان کا رویہ ہے, اور یہ جارحانہ رویہ ان کے یعنی کہ ان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی. اور وہ یہ جو سمجھ رہے ہیں, ابھی ہمارے فاضل مبصر نے جو کہا کہ وہ بے چین ہیں یورپی یونین کے ممبر بنے, پتہ نہیں کئی سالوں سے یعنی بیسوں سال ہو گئے وہ اس بات کے لیے, ٹرکی اس بات کے لیے کوشا ہے کہ وہ کسی طریقے سے یورپین یونین کا ممبر ہو جائے, لیکن وہ ان کو ان کی درخواست کو قبول نہ کر کے ٹرکی کی توہین کر رہا ہے. اور وہی والی بات کہ ہم ہیں مشتاق وہ ہیں بیزار, یا الہی یہ ماجرا کیا.
بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پروگرام یہ پر ختم کرتا ہوں کہ یقینی طور پر اس وقت ترکی کے تئیں عراقی عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. ہوٹل, ایئرپورٹ, شاپنگ مال, دکانیں, تاجر, ہر طرح اور ہر سطح پر ترکی کے مصنوعات کا وہاں پر بائیکاٹ کر دیا گیا, اور ظاہر ہے کہ یہ واضح پیغام ہے عراقی عوام کی جانب سے کہ اب اس سے زیادہ ہم ترک فوج کی جارحیت کو برداشت نہیں کر سکتے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسی جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ, بہت شکریہ.
پروگرام انداز جہاں آپ نے سماعت فرمایا اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفع قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
اور سامعین آپ پیش خدمت ہے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دستگاہ سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیش میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ فتح کی دسویں آیت کی تلاوت سے کرتے ہیں اور اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما.
بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہی ہاتھ ہے. اب اس کے بعد جو بیعت کو توڑ دیتا ہے وہ اپنے ہی خلاف اقدام کرتا ہے اور جو عہد الہی کو پورا کرتا ہے خدا عنقریب اسی کو اجر عظیم عطا کرے گا.
سامعین گزشتہ پروگراموں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان ہونے والے صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بارے میں ہم نے اشارہ کیا تھا. صلح ہونے سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو مشرکین مکہ کے پاس بھیجا تاکہ انہیں مطلع کرے کہ مدینہ منورہ کے مسلمان خانہ خدا کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے ہیں اور کسی بھی طرح کے لڑائی جھگڑے کا ارادہ نہیں رکھتے. مشرکین مکہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے کو وقتی طور پر گرفتار کر لیا. اسی بنا پر مسلمانوں کے درمیان ایک خبر پھیل گئی کہ پیغمبر اسلام کے نمائندے کو مشرکین مکہ نے قتل کر دیا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابیوں کو جمع کیا اور ان سے عہد و پیمان باندھا کہ اگر یہ خبر صحیح ہوگی تو مدینہ منورہ جانے کے بجائے مشرکین سے جنگ کریں گے۔
سامعین، جب اس بیعت کی خبر مشرکین مکہ تک پہنچی تو انہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے کو آزاد کر دیا اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے بجائے صلح کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس بنا پر مسلمانوں کی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت تاریخ اسلام میں عظیم اہمیت کی حامل ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں پروردگار عالم نے مسلمانوں سے اپنی خوشنودی اور رضایت کو اس معاہدے کی بنا پر اعلان کیا ہے۔
اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر اسلام سے بیعت کرنا خداوند عالم سے بیعت کرنے کی طرح ہے، اور جس طرح سے کہ بیعت کے موقع پر دونوں طرف کے لوگ اپنے ہاتھ کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیتے ہیں، تو گویا پیغمبر اسلام سے بیعت کرنے والوں نے اپنے ہاتھوں کو خداوند عالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا ہے، جو تمام ہاتھوں سے بلند ترین ہاتھ ہے۔ واضح سی بات ہے کہ جس شخص نے خداوند عالم سے عہد و پیمان باندھا ہے کہ اس کے دین کی مدد کرے گا، تو اس سے یہ امید نہیں رکھتا کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ دے گا۔ البتہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس نے خود اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خداوند عالم پر ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ انسان دین اسلام کی مدد و حمایت کرے، اور دشمنوں کی جانب سے ہونے والی سازشوں اور مکاریوں کے مقابلے دینی پیشواؤں کے ساتھ وفاداری کرے۔ خداوند عالم کا دست رحمت ان افراد کے سروں پر ہے جو اس کے دین کی نصرت و مدد کرے اور اس راہ میں ثابت قدم رہے۔ عہد و پیمان کی پاسداری دینداری کی علامت، اور عہد و پیمان کو توڑ دینا در حقیقت خود کو ذلیل و خوار کرنا ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ فتح کی 11ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور و مسرور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔
ان قریب یہ پیچھے رہ جانے والے گوار آپ سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور اولاد نے مصروف کر لیا تھا، لہٰذا آپ ہمارے حق میں استغفار کریں۔ یہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں جو یقیناً ان کے دل میں نہیں ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر خدا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ ہی پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں تمہارے امور کا اختیار رکھتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔
مسلمانوں کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے کے وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ مسلمان جو مدینہ منورہ کے اطراف میں قبیلوں میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی اس سفر میں شامل ہو جائیں، لیکن بعض گروہوں نے مشرکین مکہ سے لڑائی جھگڑا ہونے کے خوف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جانے سے انکار کر دیا۔ جس وقت مدینہ منورہ کے مسلمان واپس آئے تو جو لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر پر نہیں گئے تھے، انہوں نے ساتھ میں نہ جانے کے لیے خدمت پیغمبر اسلام میں پہنچے اور زندگی میں پیش آنے والی مصروفیتوں کو بہانہ بنایا، لیکن اسی وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس نے انہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا کہ یہ لوگ جو کچھ زبان پر لاتے ہیں اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہوتا ہے ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔
سامعین، آیت کریمہ مزید اس اہم نقطے پر تاکید کرتی ہے کہ جہاد سے فرار کرنا زندگی کی بقا کی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ بہت سے افراد محاذ جنگ پر جاتے ہیں مگر صحیح و سالم واپس چلے آتے ہیں، اور ممکن ہے کہ کچھ ایسے بھی افراد ہوں جو گھروں میں رہتے ہیں اور اپنی جان کو جانان آفرین کے سپورٹ کر دیتے ہیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اجتماعی فرائض کی انجام دہی کی خلاف ورزی کرنے کا ایک سبب عوام کا دینی امور کی معلومات سے بہت زیادہ آشنائی نہ رکھنا اور تہذیب و ثقافت میں نچلی سطح پر ہونا ہے۔ لہذا مستقبل پر نظر رکھنے والے دینی رہنماؤں کو چاہیے کہ اپنے اہم ارادوں میں اس نقطے کی جانب بھرپور توجہ رکھیں۔ دنیا سے حد سے زیادہ وابستگی اور محبت بعض افراد کو محض جنگ اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے روک دیتی ہے۔ گنہگاروں کے حق میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور شفاعت بارگاہ حق میں قبول ہوتی ہے۔ دین خدا اور رہبران دین کا دفاع لازم و واجب ہے، اگرچہ نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔
سامعین، آئیے اب سورہ فتح کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔
اصل میں تمہارا خیال یہ تھا کہ رسول اور صاحبان ایمان اب اپنے گھر والوں تک پلٹ کر نہیں آ سکتے ہیں، اور اس بات کو تمہارے دلوں میں خوب سجا دیا گیا تھا، اور تم نے بدگمانی سے کام لیا، اور تم ہلاک ہو جانے والی قوم ہو، اور جو بھی خدا اور رسول پر ایمان نہ لائے گا ہم نے ایسے کافرین کے لیے جہنم کا انتظام کر رکھا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ نہ جانے والے افراد کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ آخر ان لوگوں نے سفر پر جانے سے کیوں منع کیا۔ آیت فرماتی ہے، جن لوگوں نے سفر پر جانے کی مخالفت کی اس کی اصلی دلیل یہ ہے کہ ان کی مصروفیت کسی کام میں مشغولیت اور مال و دولت میں سرگرمی اور گھریلو امور سے وابستہ نہ تھی بلکہ غلط فہمی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے وعدہ الہی پر سوئے ظن کیا۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو مسلمان سفر پر مکہ جا رہے ہیں وہ اس سفر سے سلامت واپس نہیں آئیں گے، اس لیے یہ لوگ ان کے ہمراہ نہیں گئے۔ ان لوگوں نے گمان کیا کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صف میں آزاد چھوڑ دیا اور انہیں دشمنوں کے سپرد کر دیا ہے، لہٰذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں۔ اسی غلط خیال نے انہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے اور آ حضرت کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور خود کو بدبختی اور تباہی میں مبتلا کر دیا، کیونکہ یہ کام ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور ممکن ہے یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کی منزل ہو، اور خدا اور رسول اسلام سے عہد و پیمان توڑنے والوں کا انجام بہت ہی برا ہے اور ان کے لیے بہت ہی سخت سزا معین ہے۔
خداوند عالم اور پیشوایان الہی کے مقابلے میں صرف دنیاوی اعتبار کو مد نظر رکھتے ہوئے ارادہ نہیں بنائیں، بلکہ خداوند عالم پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے امور انجام دیں اور کسی بھی چیز سے خوف و ہراس محسوس نہ کریں۔ خدا کے بندوں سے سوئے زن رکھنا گناہ کبیرہ ہے، چجائے کہ خدا اور اس کے وعدوں پر سوئے زن رکھنا۔ کبھی کبھی سوئے زن اور غلط اور منحرف افکار انسان پر اس قدر اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ اسے خداوند عالم کی نافرمانی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ حد سے زیادہ وابستگی دینی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے، کیونکہ ایسی صورت میں انسان بدبختی اور ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یا رب تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، عمدن کیے ہوں یا کہ ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ، یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے۔
اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 مرداد 28 ذوالحجہ اور 28 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھائیس ذوالحجہ سن 63 ہجری قمری کو واقع کربلا کے صرف 2 برس بعد واقع حرہ رونما ہوا۔ مدینہ منورہ کے باشندوں نے جو یزید پلید کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے، بغاوت کر کے والی مدینہ مروان کو شہر سے نکال دیا۔ جب یزید کو اس واقعے کی خبر ملی تو اس نے ایک صفاق اور جابر و عامر شخص مسلم بن اقبا کو ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ بھیجا، جس نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہا دیں اور شہر رسول کا تقدس پامال کیا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کے بھیانک حادثات میں سے ایک ہے۔ بعض مورخین کے مطابق اس دوران 10,000 بے گناہ مسلمان قتل کیے گئے۔ واضح رہے کہ یزید نے 3.5 سال تک حکومت کی اور اپنے دور اقتدار میں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اسلامی اصولوں کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ چنانچہ اس نے اپنے اقتدار کے پہلے سال کربلا کے میدان میں نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا صاحب کو شہید کیا۔ اپنی حکومت کے دوسرے سال مدینہ النبی کی حرمت کو پامال کر کے اپنے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے۔ اگلے اور تیسرے سال اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے خانہ خدا کی حرمت کو بھی پامال کیا۔ اٹھائیس جولائی 1858 عیسوی کو جرائم کی تفتیش اور مجرموں کی شناخت کے سلسلے میں انگلیوں کے نشان یا فنگر پرنٹس لینے کا آغاز ہندوستان سے ہوا۔ ایک برطانوی افسر ولیم ہرشل ہندوستان کے علاقے جنگی پور میں مامور تھا۔ اس نے ایک مقامی ٹھیکے دار کو ایک سڑک بنانے کا ٹھیکہ دیا۔ ٹھیکے کے معاہدوں پر ٹھیکے دار کے دائیں ہاتھ کا نشان ثبت کروا لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے گھر کی بنی ہوئی ایک روشنائی استعمال کی، جو وہ اپنی سرکاری مہر کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اگلے برس جون 1859 عیسوی میں جب اس کی تعیناتی بنگال میں مجسٹریٹ کے طور پر ہوئی تو اس نے اپنے تمام دوستوں اور ساتھیوں کے ہاتھوں کے نشانات اکٹھے کرنے شروع کیے اور ان کے لیے ایک باقاعدہ رجسٹر بنایا۔ اس نے جتنے فنگر پرنٹ جمع کیے ان کا مفصل مطالعہ کیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہر فنگر پرنٹ دوسرے فنگر پرنٹ سے مختلف تھا۔ اس نے یہ مشاہدہ بھی کیا کہ ایک شخص کے فنگر پرنٹ عمر کے ہر حصے میں یکساں رہتے ہیں۔ 1901 عیسوی میں پہلے اسکاٹ لینڈ یارڈ اور پھر 1920 میں امریکی خفیہ پولیس ایف بی آئی نے اس طریقے کو اپنایا۔ اٹھائیس جولائی 1878 عیسوی کو برلن کانفرنس کے اختتام پر روس، جرمنی، فرانس، برطانیہ اور آسٹریا کے درمیان تاریخی برلن معاہدہ ہوا۔ برلن کانفرنس جرمنی کے اس وقت کے چانسلر بسمارک نے منعقد کروائی تھی۔ برلن معاہدے کے بعد جرمنی کی فوجی اور سیاسی طاقت اپنے عروج کو پہنچ گئی اور جرمنی کی توسیع پسندی میں اضافے کی راہ ہموار ہو گئی۔ در حقیقت برلن کانفرنس پہلی جنگ عظیم کا ایک سبب تھی۔ اٹھائیس ذی‌الحجہ 1289 ہجری قمری کو 13ویں صدی ہجری کے مشہور اور معروف دانشور حکیم ملا ہادی سبزواری نے وفات پائی۔ علامہ ہادی سبزواری سن 1212 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ زہد و تقویٰ اور تزکیہ نفس میں بسر کیا۔ ملا ہادی سبزواری کی کتابوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ماہر فلسفی تھے۔ فقہ، اصول فقہ، تفسیر، منطق، ریاضیات اور ادبیات کے ساتھ ساتھ علم طب میں بھی وہ ید طولہ رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں شعر و شاعری میں بھی انہوں نے ایک پورا دیوان چھوڑا ہے جس میں کئی ہزار اشعار موجود ہیں جو عرفان اور فلسفے سے آراستہ ہیں۔ ان کی مشہور ترین کتاب منظومہ کے نام سے موصوب ہے، جبکہ اسرار الحکم اور الجبر والاختیار ان کی دیگر مشہور تصانیف شمار ہوتی ہیں۔ چھ مرداد 1368 ہجری شمسی کو ایران کے مسلمان عوام نے ایک ریفرنڈم میں شرکت کر کے بھاری اکثریت سے اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین میں ہونے والی اصلاحات کی تائید کی۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رحلت سے کچھ عرصہ قبل خرداد 1368 ہجری شمسی میں ان اصلاحات کی انجام دہی اور اس مقصد کے لیے آئین پر نظر ثانی کی کونسل کی تشکیل کا فرمان جاری کیا تھا۔ آئین میں ایک اہم ترین تبدیلی قیادت کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے مرجعیت کی شرط کا ختم کیا جانا تھا۔ اسی طرح وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر کے صدر کے اختیارات بڑھا دیے گئے۔ اس کے علاوہ عدلیہ کو مزید مفید اور کارآمد بنانے کے لیے اس کی سربراہی اعلیٰ عدالتی کونسل کے بجائے عدلیہ کے سربراہ کے حوالے کر دی گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ، اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك